جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو، کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہ سفر کے اندر بدھ سے متعلق ایک بات پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے ماہ سفر میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری بدھ میں ماہ سفر کے صحتیاب ہو گئے تھے، اور لوگ اسی صحتیابی کی خوشی منانے کے لیے بدھ کے دن فاتحہ بھی دیتے ہیں، مختلف جو ہے وہ چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور بعض جگہوں کے اوپر اس چیز کی سیلیبریشن کے لیے جو ہے وہ مختلف پکنک وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو اولاً تو یہ غلط فہمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس بدھ یعنی سفر المظفر کے آخری بدھ میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحت یاب ہوئے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ مزید جو ہے وہ آخری بدھ میں ناساز ہو گئی تھی. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ آپ کی جو ہے وہ طبیعت بہتر ہو گئی تھی، یہ درست نہیں ہے. دوسرا، اس موقع پر پکنک وغیرہ کا اہتمام کرنا تو ان باتوں کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے. ویسے جائز پکنک کا جو ہے وہ صورت اختیار کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نسبت سے جوڑ کر نہ کی جائے. تو بہرحال جہاں تک رہا کہ اس مہینے کے اندر آخری بدھ پہ خاص طور پر صدقہ و خیرات جو ہے وہ کیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر چنے جو ہے وہ ابلے ہوئے پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہیں، یوں ہی ماہ سفر کے اندر سورہ مزمل کا یا قرآن کریم کی بعض دیگر صورتوں کا باقاعدہ ختم کروایا جاتا ہے، جس طرح قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے اس طرح پڑھوایا جاتا ہے. تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست نازل ہونے کا وہ تذکرہ نہیں ملتا احادیث طیبہ کے اندر، اور یہ سمجھنا کہ ماہ سفر منحوس ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے. تو اگر اس نیت سے یہ چیزیں پڑھواتے ہیں کہ جناب خاص اس مہینے میں جو ہے وہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے پڑھوا رہے ہیں، تو یہ نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. لہٰذا اس نظریے کو جو ہے پروموٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی مذمت کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں میں جو ایک بات غلط پھیلی ہوئی ہے اسے دور کیا جائے. اور ویسے البتہ قرآن خوانی کرنا یا سورہ یاسین یا سورہ مزمل یا سورہ ملک یا کسی بھی سورت کا جو ہے وہ ختم دلوانا گھر میں خیر و برکت کے لیے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. ہاں، یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا کسی بھی موقع پر اہتمام کیا جائے تو تلاوت کرنے والے وہ افراد ہوں جو کہ درست قواعد و مخارج کے مطابق پڑھنا جانتے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں درست پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ ثواب جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو خیر و برکت کا نزول حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ بسا اوقات قرآن خوانی یا دیگر اس طرح کی محافل کے لیے مدرسے سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں پر عرفاً یا تو طے ہوتا ہے یا صراحتاً طے کیا جاتا ہے کہ جناب آپ انہیں کھانا کھلائیں گے یا انہیں کچھ پیسے دیں گے یا اس کے عوض جو ہے وہ مدرسے میں چندہ دیں گے. تو قرآن کریم کی تلاوت کی اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ وضاحتاً صراحتاً ہو یوں بھی ناجائز، اور اگر عرفن ہو کے پتہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو کوئی پڑھنے کے لیے جو ہے وہ نہیں آئے گا، یا مدرسے والے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے اگر کھانے کا اہتمام نہ کریں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اجرت کا پیسوں میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے عوض جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ مشروط ہے، ایون کہ شیرنی بھی مشروط ہے، پڑھنے والوں کو ہی دی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہاں، واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ بھائی اس کے عوض ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ ہی کھانا وغیرہ کا اہتمام ہوگا، پھر اس کے بعد اہل خانہ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ دیا تو حرج نہیں ہے. یا یہ کہ پڑھنے والوں کے لیے اہتمام خاص طور پہ نہیں ہے، بلکہ اوور آل عام جو ہے وہ لنگر کا اہتمام ہے، جو شریک ہیں ان کے لیے بھی، جو شریک نہیں ہیں ان کے لیے بھی، تو اس صورت کے اندر یہ لنگر وغیرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی آئیے ہم آپ کے چلتے ہیں کالز کی طرف اور کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
جی میں پوچھ رہا تھا فلم دیکھنی ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر آپ کو جواب دے دیا جائے لائیو پروگرام تھوڑا جا رہا ہے دس دیا جائے مہربانی.
جی مزید کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم 5,000 روپیہ منتھلی جمع کرواتے ہیں جو کہ سالانہ 60,000 روپیہ بنتا ہے، اس کے اوپر جو منافع لگتا ہے اس منافع کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن منافع سالانہ اینڈ میں لگتا ہے، تو کیا اس کے لیے حکم ہے، وہ منافع جائز ہے یا نہیں جائز؟
جی مزید کال.
غوث پاک کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں اور چراغ وغیرہ جلا سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟
جی پہلا سوال یہ تھا ہمارا کہ فلمیں دیکھنا کیسا. یہ تو ہر مسلمان پر بات واضح ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا ناجائز و حرام اور گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر ہے، کہ فلموں میں جو بےہودگی بے حیائی ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. نامحرم بے پردہ عورت کو دیکھنا ناجائز و گناہ ہے، تو فلموں میں جو بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے، حالانکہ موسیقی سننا بھی حرام، اس کے علاوہ جو جملے کہے جاتے ہیں ان جملوں کے اندر بسا اوقات کفریہ جملے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا فلمیں دیکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہ بات تو ہر مسلمان پر جو ہے وہ واضح ہے، تو لہٰذا فلم دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. بعض جگہوں پر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جناب اسلامک جو ویڈیوز ہیں یا اسلامک کسی چیز پر واقعے کے اوپر بنی ہوئی جو موویز ہیں ان کے دیکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں یا اس کو دیکھنا ضرور سمجھتے ہیں، تو اس میں دو باتیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. اولاً تو یہ کہ اسلامک واقعے پر بنی ہوئی تصویر اگر جو ہے ویڈیو ہے مووی ہے، تو اس کے اندر بھی اگر جو ہے وہ عورت ہے بے پردہ عورت ہے تو بہرحال اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ عمومی طور پر اس طرح کے بنانے والے افراد ان اسلامک موویز کو کی جو حکایت کرتے ہیں وہ بہرحال غیر مستند ہوتی ہے، وہ درست تاریخ کے مطابق نہیں ہوتی، اس اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر اور جو زیادہ اس میں خرافات پائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ فاسق و فاجر ایکٹرز کو جو ہے وہ اسلام کے بہترین اور جو ہے وہ بڑے مکرم محترم جو بزرگ ہیں یا کردار ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو فلمایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ان کی بے ادبی بھی ہے، تو اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے. لہذا اسلامک موویز کے نام پر بھی جو موویز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ہرگز اجازت نہیں. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم پیسے جمع کرواتے ہیں اور سالانہ اس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے، جو رقم آپ اس طور پر جمع کرواتے ہیں کہ یہ رقم آپ کی جو جمع شدہ ہے یہ آپ کو پوری کی پوری واپس ہی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رقم بطور قرض جمع ہو رہی ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع مشروط ہو تو وہ سود ہوتا ہے اور سود حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہٰذا اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے اب تک حصہ لیا ہے تو اس پر لازم ہے اولاً تو اس اسکیم کو ختم کروائے جہاں پر وہ پیسے جمع کروا رہا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور اب تک جو نفع اس کو حاصل ہوا ہے اس نفعے کو یا تو جس سے لیا ہے اسے واپس کرے، یا پھر شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے. غوث پاک کی تصاویر کے حوالے سے سوال ہے کہ غوث پاک کی تصاویر گھر میں لگانا کیسا ہے. اولاً تو یہ کہ غوث پاک کی تصاویر کے نام پر جو تصاویر ملتی ہیں وہ حقیقی تصویر نہیں ہیں بلکہ خیالی تصویر ہے، تو بہرحال حقیقی ہو یا خیالی ہو دونوں طرح کی تصویر، جاندار کی تصویر لگانا تعظیم کے طور پر یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے در و دیوار کے اوپر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تصاویر وغیرہ بنائی ہوئی تھی، تو آپ نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دیا۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی تصویر موجود کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں، وہاں تک مٹانے کا حکم دے دیا، تو پھر ہمارے گھر میں کیوں کر تصاویر کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا بزرگوں کی تصاویر بھی یوں تصاویر کو تعظیم کے ساتھ لگانا رکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ غوث پاک کا چراغ، غوث پاک کے چراغ جس طرح عموماً ہمارے ہاں جلایا جاتا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ روشنیوں کے جھرمٹ میں آپ جو ہے وہ چراغ جلاتے ہیں تو روشنی بھی وہاں پر مقصود نہیں ہوتی، تو فی نفسی چراغ سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ اسراف ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔
میرا نام سید تابش علی شاہ ہے، میں گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر چلتی گاڑی میں نماز پڑھیں تو کیسا ہے؟ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چلتی گاڑی میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔
چلتی گاڑی میں نماز پڑھنا، بس ہے یا ٹرین ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ چلتی گاڑی کے اندر فرض اور واجب نمازیں اور سنت فجر ادا نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر اس میں پڑھیں گے تو یہ نمازیں جو ہے وہ درست نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر وقت جاتا ہو، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، گاڑی رک نہیں تھی اور نماز کے قضا ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو اب بھارت چلتی گاڑی میں جس طرح ممکن ہو نماز ادا کی جائے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں، قبلہ رخ ہونا ممکن ہے تو قبلہ رخ ہو کر ہی نماز ادا کریں، لیکن اس نماز کو بعد میں دہرانا ہوگا، اعادہ کرنا ہوگا۔ ہاں سنن و نوافل جو ہے وہ چلتی گاڑی کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ وہ بیرون شہر ہوں، اندرون شہر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیرون شہر سواری سفر کر رہی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لہذا چلتی گاڑی کے اندر اولاً تو اس بات کا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ سفر میں آپ وہ ٹائم اختیار کریں کہ آپ کی نمازیں بیچ میں نہ آئیں، یوں ہی سروس میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سروس لیں کہ جو نمازوں کے لیے رکتی ہو، اور تاکہ آپ باجماعت نہیں تو کم از کم آپ اپنی نماز وقت پر ادا کر سکیں، کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ جی مزید کال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، لاسٹ ایئر ساؤتھ کوریا جانے کا اتفاق ہوا سردیوں کے دنوں میں، تو وہاں برف باری اتنی شدید ہوتی ہے اور سردی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ -30 ٹمپریچر تک چلا جاتا ہے۔ تو وہاں مسجد میں گئے خزان مدینہ میں نماز ادا کرنے کے لیے، وہاں بھی دیکھا کہ نل میں کے اندر پانی نہیں آ رہا تھا، کہ فریز ہو چکی تھی ہر چیز، نہ آپ واش روم جا سکتے ہیں نہ آپ وضو کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ وضو کیسے کیا جائے، نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
واقعی جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ خاص طور پر بیرون ملک یورپ کنٹریز سے متعلق جو ہے وہ میں وہاں رہنے والے مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی جس طرح دیگر طبعی حاجات کا خیال رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھ کر جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اسی طریقے سے اس کو اپنی شرعی حاجتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں ایسے لوگ ہیں تو لازمی سی بات ہے پانی تو وہ استعمال کرتے ہی ہوں گے، پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہوں گے۔ اب پانی پینے کے لیے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی نظام بنایا ہوگا کہ بھئی وہ پانی جو ہے وہ آئس نہ بنے، برف نہ بنے، تو یوں ہی وہ اسی طرح کا اہتمام ان کو اپنی جو ہے وہ وضو اور غسل کے لیے بھی، پانی کے لیے بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر اہتمام اس وقت نہیں ہے اور نماز کے وقت میں وسعت ہے اور اہتمام کرنا ممکن ہے، تو وہ اہتمام کر کے پانی جو ہے وہ میسر ہو تاکہ یہ وضو اور غسل کر سکیں، اور اگر وقت نہیں ہے یا اہتمام جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں، ایسے کسی جگہ پر ہیں جہاں پر اس طرح کی کوئی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر بہرحال یہ تیمم کر کے نماز ادا کریں گے۔ اگر تو جو ہے وہ اہتمام کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں اور وقت جو ہے وہ کم ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھی تو بعد میں اس کو دہرائیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ پانی پر قدرت ہی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہی موجود نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے اور برف بھی جو ہے وہ پگھل نہیں سکتی، یا اس طرح کے ٹھنڈے پانی سے اگر وضو یا غسل کریں گے تو بیمار ہونے کا شدید اندیشہ ہے، یا کسی عضو کے خدا نخواستہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا بیمار ہیں اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوگی، تیمم جو ہے وہ پھر کریں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جناب وہاں ساری زمین تو برف سے ڈھکی ہوئی ہے، تو اب تیمم جو ہے وہ کس سے کریں؟ تو تیمم کے لیے زمین ہونا ضروری نہیں، زمین کی جنس سے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر دیوار ہے وہ پتھر سے بنی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یا جو ہے وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو آپ دیوار سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ ماربل کا جو پیس ہوتا ہے، ماربل کا جو پتھر ہے، آپ اس سے بھی جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں جو کہ زمین کی جنس سے ہیں، پتھر، ماربل، اس طرح کی چیزیں، ان سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا پھر اہتمام کرنا ہوگا کہ آپ تیمم کریں، ورنہ اس طرح کے سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کی چیز رکھیں اپنے ساتھ، جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے اس سفر میں ایک کورا مٹی کا پیالہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کہ اگر کسی جگہ پر تیمم کی حاجت ہو تو اس مٹی کے پیالے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر کر تیمم کیا جا سکے، لیکن وہ کورا ہو، وہ کوٹنگ والا جو پالش والا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ تو لہٰذا اس طرح کا کوئی اہتمام جو ہے وہ کر کر ہی پھر اس سفر میں یا اس طرح کے سفر میں نکلنا چاہیے، تاکہ اپنی جو ہماری حاجت شرعی ہیں ان کو بھی ہم پورا کر سکیں اور رب تعالیٰ کی عبادت کما حقہ ادا کر سکیں۔ جی، مزید کالز۔
ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں، بکرا عید جسے کہتے ہیں، وہ ہم کس کی یاد میں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے تو ہمیں بتا دیجیے۔
قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لے کر گئے اور ذبح کرنے ہی لگے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فدیے میں جنتی مینڈھا جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر بھیجا، اور وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہوا۔ تو اسی یاد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہم جو ہے وہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں اور موبائل اکاؤنٹ سے رقم نکالتا ہوں اور جمع کرتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ موبائل اکاؤنٹ جو بنایا ہوا ہے، اولاً تو اس پر دیکھ لیجئے کہ وہ موبائل اکاؤنٹ درست ہے، شرعی اعتبار سے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق ہمارے ملک پاکستان کے اندر پچھلے سالوں میں جو کچھ موبائل اکاؤنٹنگ جب متعارف ہوئی، تو اس کے اندر کچھ موبائل کمپنیز نے جو ہے وہ اکاؤنٹ متعارف کروائے، جن کے اندر ایک مخصوص لمٹ پر پیسہ رکھنے کی صورت کے اندر آپ کو وہ ایزی پیسہ، آپ کو وہ منٹس یا جو ہے وہ فری منٹس یا فری ایس ایم ایس یا فری ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ایم بیز کی صورت کے اندر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر پیسے رکھنے کی بنیاد پر یہ ملتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ بہرحال سود ہو جائے گا، کہ پیسہ جو رکھا گیا ہے وہ قرض ہے، اور قرض سے جو نفع مشروط طور پر ملے وہ سود ہوتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے، دوسرا پھر آگے اس کا جو لین دین ہوتا ہے، کہ جو موبائل میں آپ، جیسے انہوں نے کہا کہ دکاندار ہیں، تو عمومی طور پہ دکاندار جو ہے وہ کیش ٹرانسفر کے اعتبار سے اس میں کام کرتے ہیں، یا بلز کی جو ہے وہ ریسیونگ کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، کہ بل جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بعض جگہوں کے اوپر جب ان کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ نہ ہو، تو پھر یہ اس کے اوپر نفے کی صورت کے اندر بھی، یہ گویا کہ بطور سود بھی اپنے اکاؤنٹ کے اندر کچھ پیسہ ایز اے لون کے طور پر جو ہے وہ کریڈٹ کروا لیتے ہیں، تاکہ جو ان کی ٹرانزیکشن انہوں نے کرنی ہے، پبلک ڈیلنگ میں کرنی ہے، وہ چلتی رہیں، اور پھر بعد میں وہ اس کے آگے ادائیگی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر صورتیں ہوں گی تو بہرحال یہ ناجائز ہوگا، تو اس کی مکمل ڈیٹیل کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور آگے کمپنی کے ساتھ آپ کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بنیاد پر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ جب سامنے آئیں گی تو اس کو مکمل طور پر آپ کو بتایا جا سکے گا. لہٰذا اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر لیں یا اگر آپ کے شہر میں دارالافتاء اہل سنت موجود ہے تو بالمشافہ وہاں ملاقات کر لیجیے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں جبکہ شوہر مقروض ہو. شوہر مقروض ہو جب بھی عورت اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی, یعنی شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. ہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بیوی جو ہے وہ مالدار ہے, بیوی اپنے والدین کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے والدین سے کی اجازت سے, تو اب وہ زکوٰۃ یعنی اپنے ساس یا سسر شوہر کے ساس یا سسر کی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے شوہر کو ادا کرتی ہے تو یہ ادا کر سکتی ہے, لیکن اپنی زکوٰۃ وہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. جی مزید کال.
میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جس طرح مرد پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہو, تو کیا مرد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 6-7 لاکھ کا وہ مالک ہے یا 10 لاکھ کا مثال کے طور پر, اس کی عورت اس کی پیسے میں شراکت دار ہوگی, اس کی بھی قربانی کرنی پڑے گی, یا عورت کے پاس اپنا پیسہ ہوگا اتنا صاحب نصاب ہونے کے لیے تب وہ قربانی کرے گی؟ اس میں پلیز میری رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرن.
جی مزید کال.
مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ بیسن میں وضو کرنا کھڑے ہو کے کیسا اور غسل خانے میں وضو کرنا کیسا, اور نیز دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی سے امامہ لینا اور اسی کے بدلے میں اس کو دوسرے کلر کا امامہ دینا کیسا؟
جی پہلا سوال قربانی واجب ہونے سے متعلق, کہ اگر شوہر کے پاس جو ہے وہ ایک مالیت ہے تو کیا اس کی وجہ سے بیوی پر بھی لازم ہوگی؟ اسلامی اعتبار سے جہاں بھی زکوٰۃ یا فطرہ یا جو ہے حج, یہ جتنی بھی چیزیں لازم ہوتی ہیں یا قربانی, ان سب میں فرد کی ملکیت دیکھی جاتی ہے, فیملی کی ملکیت نہیں دیکھی جاتی. میاں بیوی فیملی ہیں, فرد دونوں ایک نہیں ہے بلکہ دونوں علیحدہ علیحدہ فرد ہیں, تو ہر ایک فرد کی علیحدہ ملکیت دیکھی جائے گی. اگر اس کی ملکیت نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ جہاں واجب ہونی ہے وہ واجب ہوگی, جہاں قربانی واجب ہونی ہے وہ واجب ہوگی. بیوی کے پاس مال ہے, شوہر کے پاس مال نہیں ہے, تو شوہر پر قربانی واجب نہیں ہوگی, بیوی پر لازم ہوگی. تو فقط شوہر کے پاس مال ہونے کی بنیاد پر بیوی پر قربانی واجب ہو یہ ضروری نہیں ہے. بیوی پر قربانی, اگر بیوی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر ادا کر سکتا ہے, بیوی سے اجازت لے کر جو ہے وہ ادا کر دے, اور نفلی قربانی بیوی کی طرف سے ویسے بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو بہرحال ہر فرد کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہے. اچھا ایک اور سوال ہمارا تھا کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا یا غسل خانے میں وضو کرنا کیسا؟ کھڑے ہو کر وضو کرنا بھی جائز ہے, البتہ سنت اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے اور قبلہ رخ جو ہے وہ بیٹھ کر وضو کیا جائے. اور جہاں تک غسل خانے میں وضو کرنا ہے تو غسل خانے میں بھی وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا, جائز ہے. ہاں غسل خانے کے اندر وضو کرنے کے اندر آپ جو وضو کی دعائیں ہیں وضو سے پہلے کی یا وضو کے بعد کی, وہ آپ غسل خانے میں نہیں پڑھ سکتے, تو وہ آپ کو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ کر جانی ہوگی اور پھر وہاں سے باہر نکل کر بعد والی دعا پڑھنی ہوگی. غسل خانے میں دعائیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. انہی کا ایک سوال تھا کہ امامہ تبدیل جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ایک نے اپنا امامہ دوسرے کو دے دیا دوسرے نے لے لیا, تو عمومی طور پہ ایک قرض کے طور پر تو نہیں ہوتا, یہ استعمال کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ میرا امامہ استعمال کر لیں میں آپ کا امامہ کر لیتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو شرعی اصطلاح کے اندر آریت کہتے ہیں کہ استعمال کے لیے کسی چیز کا لین دین کرنا, تو یہ جائز ہے. اور اگر یہ کہ پکا پکا جو ہے وہ لے لیا تو یہ خرید و فروخت ہو جائے گی کہ جناب جو ہے وہ آپ امامے کے بدلے میں امامہ جو ہے وہ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں حرج نہیں. جی مزید کال.
ہم تاری برمنگم کے شہر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کیونکہ یو کے میں شدید سردی ہے, تو کیا اگر شدید سردی کی صورت میں باہر مسجد میں جانا دشوار ہو اور مسجد بھی قریب ہو, تو کیا اس صورت میں ایک بندے کے لیے گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ یعنی
قریب میں اہل سنت کی مسجد ہے تو غیر معذور مرد کے لیے اس کی جماعت واجب ہے، البتہ جماعت کے جو ترک کرنے کے آزار ہیں اس میں سے علماء نے ایک یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شدید سردی یا آندھی، یہ ترک جماعت کا عذر ہے۔ تو اب اگر واقعی جو ہے وہ اتنی شدید سردی ہے، آندھی ہے کہ باہر جانا جو ہے ممکن نہیں ہے، برف جو ہے وہ پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جماعت ترک کرنے کا یہ عذر بالکل ہے، جماعت ترک کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر دور یا قریب کے اعتبار سے بہرحال فرق رہے گا، ایک کا گھر ہے مسجد کے بالکل برابر میں، اس نے نکل کے مسجد میں چلے جانا ہے تو اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ اسے تھوڑا دور سے چل کر آنا ہے تو بہرحال اس کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو جس کے لیے بہرحال مشقت کی صورت ہوگی، تکلیف کی صورت ہوگی، ترک جماعت کا عذر بنے گا، تو اس کے اوپر جماعت میں حاضر ہونا پھر واجب نہیں ہوگا۔ جی مزید کال
صاحب کی بارگاہ، میرا یہ سوال ہے کیا قضا نمازوں میں بھی اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ برائے کرم اس کی رہنمائی فرمائے۔
جی مزید کون؟
محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائی جی، تین مکروہات وقت ہیں، طلوع آفتاب، زوغہ کبرا اور غروب آفتاب 20 منٹ قبل، تو اس میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ براہ کرم یہ ارشاد فرما دیجیے۔
جی مزید کون؟
میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت داری کرنی ہو تو وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟
جی، پہلا سوال یہ کہ قضا نماز میں بھی اگر کوئی واجب چھوٹ جائے بھولے سے تو سجدہ سہو لازم ہوگا؟ جی ہاں، قضا نماز ہو، فرض ہو، سنتیں ہوں، نفل ہوں، واجب ہوں، منت کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے آپ سے رہ گیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ حکم تمام نمازوں کے لیے ہے۔ دوسرا سوال کہ مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنے کا حکم کیا ہے؟ مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن کریم نماز میں پڑھا جاتا ہے، یوں گویا کہ نماز کے افعال میں سے ایک حصہ جو ہے وہ قرآن کریم بھی ہے، نماز کے اذکار میں سے، تو اس لیے ان مکروہ اوقات کے اندر اس سے بچنا چاہیے۔ اب قرآن کریم نہ پڑھا جائے تو کیا پڑھا جائے؟ ذکر، اذکار، تسبیحات، درود پاک، یہ استغفار، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پڑھی جائیں۔ مکروہ وقت گزر جائے تو پھر بھلے تلاوت قرآن کریم دوبارہ شروع کر لیجیے۔ تیسرا سوال، چلتے ہوئے کاروبار میں شرکت کرنا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شرکت کا اپنا کیا اصول کیا ہے، بنیاد جو ہے وہ کیا ہے۔ شرکت نفع نقصان کی بنیاد پر جو ہے ہوتی ہے، اور شرکت مال کے ذریعے سے ہوتی ہے عمومی طور پر، اسی کو شرکت کہتے ہیں۔ ایک دوسری صورت ہوتی ہے ورکنگ اور سلیپنگ پارٹنر کی، وہ شرعی اصطلاح میں مداربت کہلاتی ہے۔ تو شرکت کے لیے مال ہو، اور مال کیش میں ہوتا ہے کہ دونوں افراد مال دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے اس نے دیے، 1 لاکھ روپے اس نے دیے، ان 2 لاکھ روپے سے مشترکہ طور پر جب یہ 2 لاکھ روپے ملا دیے، اب اس سے جو مال خریدا جائے گا گویا کہ وہ دونوں کی ملکیت ہوگا اپنے اپنے کیپیٹل کے اعتبار سے۔ اب جب یہ مال آگے بیچا جائے گا اور اس پر پروفٹ ملے گا تو وہ پروفٹ بھی ہر ایک کی جو ہے وہ ملکیت ہوگا، جو آپ نے پروفٹ کا پرسنٹیج طے کیا ہوگا۔ تو یہ ہے شرکت کی بنیاد، یہ ہے شرکت کی اصل۔ اب جب بات آتی ہے چلتے ہوئے کاروبار میں کہ ایک شخص نے پیسہ لگایا اور 1 لاکھ روپے کا سامان خرید لیا، مثال کے طور پہ اس نے 5 لیپ ٹاپ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کے 20,000 روپے کے حساب سے خرید لی۔ اب دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کے کاروبار میں، اب یہ آگے جو ہے وہ خرید چکا ہے، دکان کھول لی ہے، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کس چیز کے ذریعے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں کیش جو ہے وہ دیتا ہوں۔ اب اگر وہ کیش دے گا اور اس سے کوئی سامان خریدا جائے گا تو واضح سی بات ہے کہ پہلے والے کا پیسہ تو اس سامان میں نہیں ہے جو دوسری بار سامان خرید، دوسرا والا سامان گویا کہ اس دوسرے شخص کے پیسوں سے ہی خریدا جا رہا ہے، تو جب دوسرے شخص کے پیسوں سے خریدا جا رہا ہے تو یہ دوسرے کی ہی ملکیت قرار پائے گا۔ تو جب دوسرے کی ملکیت قرار پائے گا تو اس کے اندر پہلے والے کو نفع نہیں ملے گا۔ یوں ہی جو پہلا والا مال تھا، جب یہ بکے گا اور اس پہ کوئی نفع یا نقصان ہوگا، تو چونکہ یہ مال پہلے والے شخص کا تھا لہٰذا اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار بھی یہی شخص ہوگا، تو یوں پارٹنرشپ ہو نہیں سکے گی کیونکہ ہر ایک کا مال الگ الگ صورت کے اندر موجود ہوگا۔ ہاں اس کا ایک حل یہ ہے، لیکن حل کے لیے بات یہ ہے کہ پہلے دونوں فریقین سمجھیں اور سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں۔ بعض لوگ حل کو اس طور پر بھی لیتے ہیں، یار دیکھ لو تم کر لو، جو بھی ہو کر لینا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی کر لو، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، صحیح ہے، ٹھیک ہے یوں کر لو، تم ہمیں تو یار نفع سے مطلب ہے، ہمیں کیا کہ جو ہے نا وہ کیا کر لو، یوں نہیں ہو۔ آپ کو نفع سے مطلب نہیں، آپ کو حلال نفع سے مطلب ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ پہلے سمجھیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ شرعی طور پر جو حل ہے وہ حل آپ کو پتہ بھی ہوگا، وہ حل یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ جب حل ہوتا ہے تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر ایک چیز قرض سے نکل کے خرید و فروخت میں آتی ہے تو پھر خرید و فروخت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب آپ حل تو سب کچھ کر لیا اور سامنے والے پر چھوڑ دیا، کل کو جب اس نے بتایا کہ جناب حل کے مطابق تو اب آپ کے اوپر اتنے جو ہے وہ نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں جناب میری یہ مراد تو نہیں تھی۔ تو آپ پہلے ہی اگر سوچ سمجھ کر وہ چیز کرتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ آپ کی مراد کیا ہے اور آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس کے مطابق آپ کو آگے سارا کام جو ہے وہ سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ آسان ہوگا۔ اور پھر یہ مختلف کاموں کے اعتبار سے، چلتے کاروبار میں مختلف کاموں کے اعتبار سے دونوں پارٹنرز کا اس چیز کو سمجھنا اور کس طرح اس کا ایکسچینج جو ہوگا اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بہتر مشورہ تو یہی ہے کہ دارالافتاء اہل سنت میں فریقین دونوں پارٹنر جو ہے وہ حاضر ہو کر اپنے کاروبار کی نوعیت کو بتا کے اس کا درست مسئلہ سمجھ لیں۔ اچھا بالعموم عمومی طور پہ جو ایک اس کا حل ہے وہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ 10 لیپ ٹاپ جو ہے وہ زید کی ملکیت میں ہیں اور یہ اس کا کاروبار کرتا ہے۔ اب یہ دوسرا شخص جو ہے وہ آیا کہ جناب مجھے پارٹنرشپ کرنی ہے 50,000 کی، پہلا مال جو ہے وہ 1,00,000 روپے کا ہے۔ اب وہ یہ کرے کہ بھائی میرا جو مال ہے میں اس مال کا آدھا آپ کو بیچتا ہوں، یا اس مال کا میں 1/4 آپ کو بیچتا ہوں، یا 1/3 آپ کو بیچتا ہوں، یہ کہے اور اس کی قیمت لگا لے۔ اب اس کی قیمت پہلا والا شخص وہ بھی لگا سکتا ہے جو مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو سے کم بھی لگا سکتا ہے، جس پر خریدا ہے وہ قیمت بھی لگا سکتا ہے، جس کے اوپر بیچنا ہے وہ قیمت بھی لگا سکتا ہے، اس کی چیز الغرض وہ اپنی چیز کی کوئی بھی قیمت لگا سکتا ہے۔ سامنے والے کو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ بھائی یہ میں اس کی جو قیمت اتنی لگا رہا ہے تو یہ میرے کو آگے پروفٹ میں بنے گا بھی یا نہیں بنے گا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ اپنی چیز کی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا اس نے جو ہے وہ یہ مال خریدا ہے اور یہ کہتا ہے بھائی میں اس اپنے مال کا آپ کو 50% جو ہے وہ بیچتا ہوں 1,00,000 روپے کا، 1,00,000 کا خریدا ہے لیکن یہ 50% 1,00,000 کا بیچ رہا ہے، تو ٹھیک ہے یہ بیچ سکتا ہے۔ ہاں سامنے والے کی مرضی ہے کہ وہ خریدے یا نہ خریدے۔ اب سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے آپ کے مال کا 50% خریدا، پرسنٹیج کے طور پر خریدا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ 2 لیپ ٹاپ میں نے خریدے یا یہ 3 لیپ ٹاپ میں نے خریدے، یوں نہیں ہوگا، بلکہ مال کا 50% یا 40% یا 25% کے اعتبار سے خریداری ہو گئی۔ اب اس نے اس کو دے دیے 1,00,000 روپے۔ اب اس مال میں تو یہ دونوں ہو گئے شریک مال کے اندر، لیکن یہ شرکت کون سی ہے؟ یہ شرکت شرکت ملک ہے کہ ملکیت کے اعتبار سے دونوں افراد شریک ہو گئے کہ اس مال کا آدھا مالک ایک شخص سے آدھا دوسرا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو کرنا پڑے گا عقد شرکت، کہ اب ہم دونوں ایک شرکت کا عقد کرتے ہیں کہ یہ مال ہم بیچیں گے اور اس پر جو نفع ہوگا یہ ہم آپس میں اس پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، وہ پرسنٹیج باہمی رضامندی سے کچھ بھی طے کی جا سکتی ہیں۔ اب اگر کچھ مال جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر ہے کہ کچھ مال تو یوں موجود ہے، اب مزید بھی آگے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا 1,00,000 روپے کی تو یوں انویسٹمنٹ ہو گئی کہ اس کا خرید لیا، اب 1,00,000 روپے اس کے پاس اور ہیں، اب 1,00,000 روپے اس کے پاس اور ہیں، اب یہ دونوں اس 1,00,000 روپے کو مرج کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم 1,00,000 روپے اپنی طرف سے ڈالو کیش کی صورت میں، اور جو مجھے تمہیں مال بیچ کر جو مجھے 1,00,000 روپے ملے ہیں وہ چونکہ میرے ہیں، اب وہ پیسے میں اپنی طرف سے بطور جو ہے وہ انویسٹ کے میں شامل کرتا ہوں۔ اب ان دونوں مالوں سے، مشترکہ مال سے مزید آگے جو ہے وہ مال خریدا گیا تو وہ دونوں کی ملکیت ہوگا، تو یوں مل ملا کر جو ہے وہ یوں شرکت ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ایک ابتدائی آپ کو ایک عام صورت بتائی، اس کے اندر مزید بھی جو ہے وہ صورتیں نکل سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جو کام درپیش ہے، جس چیز میں چلتے ہوئے میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے متعلق رہنمائی لیں اور سمجھیں۔ اس کے اندر جو عام طور پر ہوتا ہے किसी का बड़ा अच्छा कारोबार जो है वो चल रहा है, तो कोई चाहता है कि यार इसके अंदर मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दूं, मुझे प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। नए कारोबार में हर बंदा लगाते हुए जो है वो डरता है कि यार कहीं लॉस ही ना हो जाए, तो लिहाजा ये सूरत अख्तियार कर लूँ। तो अब उसमें ये होता है कि रकम लगाई, मकसद फकत नफा होता है, नुकसान का से कोई ताल्लुक नहीं होता। सामने वाला भी कहता है मैं तुम्हें जो है वो नफा दे दूंगा, ठीक है 2-3 हजार रुपए दे दूंगा महीने के, या भाई इतना जो है मैं तुम्हें फिक्स दे दूंगा, या फिक्स नहीं होता, सूद से बचने के लिए समझते हैं कि अनफिक्स कर लेते हैं, यार कभी जो है ना 10 हजार दे दूंगा, कभी 11 हजार दे दूंगा। तो फिक्स या अनफिक्स से फर्क नहीं पड़ता, अनफिक्स है लेकिन नुकसान की शर्त नहीं है। जब नुकसान की शर्त नहीं है तो गोया के जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये बतौर कर्ज कर रहा है, कि कर्ज में नुकसान की शर्त नहीं होती। तो कर्ज के ऊपर जो नफा मिलेगा जब वो मशरूत है, तो वो चाहे फिक्स हो या अनफिक्स हो, वो सूद है, हराम है, उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। कई जगहों पर लोग जो है वो बेवाओं या गरीबों की भलाई के लिए चाहते हैं कि भाई इनका पैसा लेके जो है अपने माल में शामिल कर लेते हैं, अपनी चलती दुकान के अंदर हमारा कारोबार भी बढ़ जाएगा और इन बेचारों को जो है वो सीधा सीधा नफा देते रहेंगे। तो आपकी नीयत जो है वो गरीबों की मदद वाली तो ठीक है, लेकिन गरीबों की मदद जायज तरीके से की जाएगी तो ही मदद होगी, वरना आप भी सूद देने के गुनाह में मुबतला होंगे, वो सूद लेने के गुनाह में मुबतला होंगे, जिससे बचना दोनों को बहरहाल जरूरी है। तो इस बात को पेश नजर रखना जरूरी है कि शिरकत होगी तो नफा नुकसान की बुनियाद पर होगी, फकत नफे की बुनियाद पर के नुकसान से हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसकी सूरत अमूमन कर्ज की बनती है और कर्ज पे जो नफा दिया जाता है वो सूद है और सूद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, इसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को किस्म रब की।